الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع إن كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران گرامی، ایک حدیث پاک پڑھی گئی. اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت اہم باتیں ارشاد فرما رہے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، چار باتیں، چار خصلتیں اور چار صفتیں ایسی ہیں جس شخص میں یہ صفتیں ہوتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے اگر دنیا کی کوئی اور دولت اسے نہ ملے. یہ چار باتیں جس میں پیدا ہو جائیں اور یہ صفتیں جسے حاصل ہو جائیں وہ خوش نصیب ہے. دوسری کوئی دولت اسے نہ ملے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں. وہ چار باتیں یہ ہیں. پہلی بات امانت کی حفاظت، دوسری بات بات کی سچائی، اور تیسری بات ہے حسن خلق، اچھے اخلاق، اور چوتھی بات ہے کہ حلال کھانا اور حلال کمائی. حدیث شریف کے الفاظ ہیں اربعن ان کن فیک، چار صفتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تیرے اندر ہوں فلا علیک ما فاتک من الدنیا، دنیا سے جو بھی دولت جو بھی نعمت فوت ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک دولت تو مال کی ہے جو بہت بڑی دولت سمجھی جاتی ہے، ایک دولت عہدہ کی ہے یہ بھی بڑی دولت سمجھی جاتی ہے. ایسی بہت سی دولتیں ہیں، یہ دولتیں ممنوع نہیں ہیں، یہ دولتیں جائز ہیں، لیکن پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بات بیان کر رہے ہیں اور جس دولت کی طرف آپ رہبری کر رہے ہیں یہ حقیقی دولتیں ہیں، دائمی نعمتیں ہیں، اور یہ وہ نعمتیں ہیں کہ ان کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے. دوسری جو دولتیں ہوتی ہیں ان کا فائدہ وقتی ہوتا ہے اور دائمی نہیں ہوتا. اسی لیے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بڑی سی بڑی دولت بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں، لیکن چار باتیں حاصل ہو جانی چاہیے اور ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ کوشش کر کے ان چار باتوں کو اپنے اندر پیدا کرے. سب سے پہلی چیز ہے امانت کی حفاظت. امانت کی حفاظت بہت اہمیت کی حامل ہے. ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاہلیت کے زمانے میں، اور جبکہ آپ نبی نہیں بنائے گئے، اس وقت کافروں کی زبان سے امین کہلواتے تھے. آپ کو امین اور صادق کہا گیا ہے اور بڑی سند دی گئی ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جلدی سے کسی کو امانت دار نہیں کہا جاتا، امین نہیں کہا جاتا، جلدی سے کسی کو صادق اور سچا نہیں کہا جاتا، اور وہ بھی دشمنوں کی زبان سے، غیر مسلموں کی زبان سے۔ عربی کا مشہور جملہ ہے، الفضل ما شہیدت به الاعداء، فضیلت تو وہ ہے جس کی گواہی دشمن دیتے ہیں، فضیلت تو وہ ہے جس کی گواہی دشمن دیتے ہیں۔ تو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین، امانت دار اور سچے اور صادق ہونے کی گواہی غیر مسلموں نے دی، اور امانت کی ادائیگی آپ کے اندر اس قدر تھی کہ جس وقت آپ نے ہجرت کی اور آپ کی تلاش ہو رہی تھی اور کافر لوگ آپ کے خون کے پیاسے تھے، اس وقت بھی ان کی امانتیں آپ ہی کے پاس تھی۔ یہ نہیں کہ دشمنوں کی امانتیں ہیں، ہڑپ کر جائیں، ختم کر جائیں، کھا جائیں یا ضائع کر دیں، یہ بات نہیں۔ اور دشمنوں کو بھی پورا بھروسہ تھا کہ یہ اگرچہ ہمارے خون کے، یعنی ان کے ہم پیاسے ہیں خون کے، اور ہم ان کو تلاش کر رہے ہیں، اور ان کی بات پر ہم کو بھروسہ نہیں ہے، ان کی نبوت کو ہم نہیں مان رہے ہیں، لیکن وہیں دل سے اقرار کرتے تھے ان سے بڑا امانت دار کوئی نہیں، ان سے بڑا امین کوئی نہیں، اور ان سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ لہذا ایک طرف آپ کی تلاش ہو رہی ہے اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، لیکن انہی کافروں کی، دشمنوں کی امانتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور تاکید کی کہ جو امانتیں ہیں ان کو حوالہ کر کے، اور جن جن کی امانتیں ہیں ان کے پاس سپرد کر کے میرے پاس چلے آنا۔ دیکھیے ادھر بھی کتنا اہتمام اور ادھر بھی کتنا بھروسہ ہے، اسی لیے آپ کو امانت دار کہا گیا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی بات امانت کی حفاظت، جو بھی امانت ہے اس کی حفاظت کی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں آیت کریمہ نازل فرمائی، ان اللہ امرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، اللہ تعالی حکم دیتے ہیں تم کو، تاکید کرتے ہیں تم کو کہ تم امانتوں کو ان امانت والوں کے حوالے کیا کرو، جن کی امانتیں ہیں ان کے حوالے کیا کرو۔ یہ خانہ کعبہ کی چابی کے تعلق سے آیت کریمہ نازل ہوئی، لیکن مفسرین کہتے ہیں یہ آیت عام ہے، یہ آیت عام ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے، امانتیں اہل امانتوں کے حوالے کیا کرو، جن کی جو امانت ہے اس کو امانت واپس کیا کرو۔ چنانچہ مشہور مفسر قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، بڑی اہم بات لکھتے ہیں، اس آیت سے مراد مالی امانتیں ہو یا غیر مالی امانتیں، مالی امانتیں ہو یا غیر مالی امانتیں، حقوق اللہ سے متعلق امانتیں ہوں، حقوق العباد سے متعلق امانتیں، دشمنوں کی امانتیں ہوں یا دوستوں کی امانتیں، مسلمانوں کی علامت امانتیں ہوں یا غیر مسلموں کی امانتیں، حتیٰ کہ جانوروں کی اور دوسری مخلوقات کی جو امانتیں ہیں ان کے تعلق سے آیت کریمہ حکم دے رہی ہے کہ جس کی جو امانت ہے اس کے سپرد اس کی امانت کیا کرو۔ لہذا ایک مسلمان ہو اور امانت دار نہ ہو، یہ بہت مشکل ہے، اور اسے مسلمان کہنا ہی مشکل ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آیت المنافق ثلاث، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا تؤمن خانا۔ فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں، منافق کی تین علامتیں ہیں، اور ایک روایت میں ہے اگرچہ وہ نماز پڑھے، اگرچہ وہ روزہ رکھے، اگرچہ اس کا خیال یہ ہو کہ وہ مسلمان ہے، وزعم انہ مسلم، وان صام وصلى وزعم انہ مسلم، اگرچہ وہ نماز پڑھے، اگرچہ وہ روزے رکھے، اگرچہ اس کا خیال ہو کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اس کے اندر منافق کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تین علامتیں یہ ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کر دے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر دے۔ اس لیے ایک مسلمان کو پابند شریعت ہونا چاہیے، صرف مسلمان نام رکھ لینے سے اور منافق کی علامتوں کو اپنے اندر پیدا کر لینے سے کیا مسلمانی آئے گی اور کیسا اسلام ظاہر ہوگا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر چار باتوں میں سے پہلی بات ہے کہ امانت کی ادائیگی اس کے پاس ہے، انشاءاللہ وہ کامل مسلمان ہے، اور کوئی دوسری دولت نہیں ہے، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چمکائیں گے دنیا اور آخرت میں۔ لہذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ان باتوں میں سے یہ پہلی بات ہے کہ امانت کی حفاظت کی جائے، جو بھی امانت ہو، مالی امانت ہو، اس کی حفاظت کی جائے، مال کے علاوہ کسی نے اپنی بات بطور امانت رکھوائی ہے کہ یہ میری بات بطور امانت کہے تو اس کی حفاظت کی جائے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہوتی ہیں، مجلسیں یعنی جو خصوصی مجلسیں ہوتی ہیں ان مجلسوں کی بات مشہور نہ کی جائے، ان کی باتیں پھیلائی نہ جائیں جب تک کہ اجازت ہو جائے کہ ان باتوں کو عام کر سکتے ہیں تو ان باتوں کو عام کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مجلس امانت ہوتی ہے، ہاں اگر کسی کے خون بہانے کے تعلق سے کوئی مجلس ہو رہی ہے تو پھر اسے مشہور کر دو اور اسے بتا دو کہ تمہارے قتل کا منصوبہ ہو رہا ہے، یا کسی کے مال لوٹنے کے تعلق سے کوئی مجلس ہو رہی ہے تو اسے خبردار کر دو کہ تمہارے مال لوٹنے کے تعلق سے منصوبہ بنایا جا رہا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے کوئی مجلس ہو رہی ہے تو پھر اس کو بتا دو کہ تمہاری عزت پر حملہ ہو رہا ہے، اس لیے تم اپنی حفاظت کر لو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین باتوں کو مستثنا فرمایا اور آگے فرمایا باقی ساری مجلس امانتیں ہیں، حتیٰ کہ عمومی مجلسیں ہیں، جیسے یہ ایک مجلس یہ ہے، یہ عمومی مجلس ہے اور اسی لیے منعقد کی جاتی ہے کہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ بہت دور دور تک پہنچے اور سب ان باتوں سے مستفید ہوں۔ تو یہ مجلس امانت نہیں ہے، بلکہ وہ مجلس امانت ہوتی ہیں جو خصوصی مجلسیں ہوتی ہیں، تو مالی امانتیں ہوں، غیر مالی امانتیں ہوں، دشمنوں کی امانتیں ہوں، دوستوں کی امانتیں ہوں، بہرحال جانوروں کے، دوسری مخلوقات کے جس قدر امانتیں ہیں ان سب کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ جانوروں کی امانت کی حفاظت یعنی ان کے چارہ کے تعلق سے اور ان کو جس طرح سے شریعت رکھنے کا حکم دے رہی ہے اس طرح سے ان کو رکھا جائے اور جانوروں کو ستایا نہ جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے اور دوسری مخلوق کو پریشان نہ کیا جائے، یہی شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ امانت کی حفاظت میں یہ بات بھی آ رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَصِدْقُ حَدِيثٍ، بات کی سچائی، جب بات کی جائے سچ بولے اور سچ بات بولی جائے، جھوٹ سے پرہیز کیا جائے۔ جمعہ میں خطبہ سنتے ہیں، اس میں یہ جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں اور خطیب دہراتا ہے وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقُ فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي وَالْكِذْبَ يُهْلِكُ، لوگوں تم پر سچائی لازم ہے، کیوں؟ سچائی نجات دیتی ہے۔ وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقُ، سچائی تم پر لازم ہے، سچائی نجات دیتی ہے، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ہلاک کرتا ہے، جھوٹ برباد کر دیتا ہے، دنیا اور آخرت کی تباہی آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیے جب مسلمان، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے ایک میل دور چلا جاتا ہے، فرشتہ اس سے ایک میل دور چلا جاتا ہے، کیوں؟ اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے جو اس کے منہ سے آتی ہے، اور یہ مانوی بدبو ہے جو ہر ایک کو سنائی نہیں دے گی، یہ ان روحانی لوگوں کو سنائی دے گی جن کو فرشتہ کہا جاتا ہے، یہ بو وہ لوگ سونگتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، خاص طور پر مسلمان جھوٹ بولتا ہے، تو فرشتے دور جاتے ہیں اور ایک میل دور چلے جاتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے جو اس کے منہ سے آتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم اگر بدبودار چیزیں کھاتے ہیں، جیسے بدبو آتی ہے ایسے ہی گناہوں کی بھی بدبو ہوتی ہے، اور گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں، اور ان نحوستوں کو اگرچہ ہم آشما نہیں پہچانتے لیکن پہچاننے والے پہچانتے ہیں، جن کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی، جن کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی، وہ لوگ پہچانتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے تیسرا سوال کیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا، نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کہ بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، بزدل اور بخیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب محدثین نے بیان کیا ہے، بزدل ہے اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے، اور جو اللہ نے اسے دنیا دی ہے اس سے محبت کی وجہ سے وہ کمزور دل کا ہوتا ہے، اور بخیل ہے کہ جو حقوق اس پر ہیں ان حقوق کو تو ادا کرتا ہے، حقوق سے زائد دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، زکات دے دیتا ہے، صدقہ فطر ادا کرتا ہے، قربانی واجب ہوتی ہے تو قربانی ادا کر دیتا ہے، ان کے علاوہ اور جو حقوق ہیں جو اخلاقاً واجب ہوتے ہیں، شریعت کے اعتبار سے نہیں، اخلاقاً واجب ہوتے ہیں، اگر ان کی ادائیگی کا مسئلہ آتا ہے تو ٹال مٹول کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر میں دوں تو میرا مستقبل اور فیوچر کیا ہوگا، اس لیے وہ سوچتا ہے۔ یہ بات اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ پوچھ رہے ہیں کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جھوٹا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جھوٹ اور اسلام میں اور جھوٹے اور مسلمان میں کوئی جوڑ ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری صفت جو ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے وہ بات کی سچائی ہے۔ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ بہت سارے وہ مسلمان ہیں جو صاف جھوٹ بولنے سے تو بچتے ہیں، صریح جھوٹ بولنے سے تو بچتے ہیں، لیکن بعض ایسے جھوٹ ہیں ان کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے، ان کے تعلق سے ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. مثلا کسی کی بات نقل کرنی ہے تو بے تحقیق نقل کر دیتے ہیں, کسی کی بات آگے بڑھانی ہے تو بغیر کسی تحقیق کے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات بیان کرے, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے. ہر سنی ہوئی بات صحیح ہو کوئی ضروری نہیں, ہر سنی ہوئی بات درست ہو کوئی ضروری نہیں. اسی لیے اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ حکم فرمایا, جب بھی کانوں میں کوئی بات پڑے تو اس کی تحقیق کر لو. اور حدیث میں آتا ہے کہ بئس مطیعت الرجل زعمو, دیکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست, آپ کی نگاہ نبوت کہاں تک جا رہی ہے. اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں بئس مطیعت الرجل زعمو, آدمی کی نہایت بری سواری ہے لوگ کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ایک جملہ ہے فلاں, یعنی نام لیے بغیر کہ لوگ کہتے ہیں یہ بات لوگوں میں پائی جا رہی ہے اور یہ بات مشہور ہے. بیسا متیت الرجل زعمو, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ بہت بری سواری ہے کہ آدمی ایسی سواری کی پیٹ پر سوار ہو کر اپنی بات آگے کر دیتا ہے اور اس کے سہارے سے وہ جھوٹ بولتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے مسلمان ہیں صریح جھوٹ تو نہیں بولتے لیکن ایسے جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے. اس لیے جب بھی کوئی بات کانوں میں پڑے اس کی تحقیق ہونی چاہیے, یہ بات واقعی کہی گئی یا نہیں کہی گئی, کہی گئی ہے تو کس طرح سے کہی گئی ہے, اس کی نوعیت کیا رہی ہے اور وہ کیوں کہی گئی ہے. ان تمام باتوں کی تحقیق ہونے کے بعد اس بات کو آگے بڑھا جائے, ورنہ جیسے سنے ویسے آگے بڑھا دے تو پھر وہ بھی جھوٹ بولنے والوں میں شامل ہوتا ہے. اور جھوٹا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا یہ بھی جھوٹ ہے. اور بہت ساری شقے ہیں, علامتیں ہیں, قسمیں ہیں. علماء لکھتے ہیں یہ حدیث عام ہے, بات کی سچائی میں جو بھی جھوٹ ہوگا وہ اس کے خلاف ہو جائے گا. اس لیے ہر مسلمان کو سوچ کر سمجھ کر بولنا چاہیے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو کہ کس طرح سے بولنا ہے اور کتنی بات بولنی ہے اور کہاں تک بولنی ہے. اس لیے کہ زبان بہت ہی زیادہ پکڑ میں آنے والی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ زبان کو کھینچ کر نکال ہی دیں گے, زبان کو کھینچ کر نکال ہی دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈر گئے, سہم گئے, کہنے لگے ماں غفر اللہ لکا خلیفۃ المسلمین, خلیفہ رسول اللہ ٹھہریے, رکیے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عجیب جواب دیا ان ھذا اوردنی المواردا, اسی زبان نے مجھے ہلاکت کے موقعوں پر ڈالا ہے, اسی زبان نے مجھے ہلاکت کے موقعوں پر ڈالا ہے, اسی زبان کی وجہ سے ہلاکت واقع ہوئی ہے. حالانکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی سچائی پر قسم کھائی جا سکتی ہے, اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کا لقب صدیق ہے اور صدیق اسے کہتے ہیں جو سر سے پیر تک سچا ہو اور جس کی رات جیسی ہے ویسے ہی اس کا دل ہو, جیسے اس کا ظاہر ہے ویسے ہی اس کا باطن ہو, ایسا صدیق اپنی زبان کو کھینچ رہا ہے. تو ہم کو کس طرح سے اپنے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دوسری جو صفت ہر مسلمان میں پیدا ہونی چاہیے وہ ہے بات کی سچائی. آگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیسری صفت بیان کر رہے ہیں، وہ حسن خلیقتن، خوش اخلاقی، اچھے اخلاق. اچھے اخلاق عام طور پر اچھے اخلاق کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مسکرا کر مل لینا، مسکرا کر بات کر لینا، ظاہری اعتبار سے تواضع اختیار کر لینا، ظاہری اعتبار سے سر جھکا لینا. علماء نے لکھا ہے یہ بھی اس کی ایک قسم ہے، لیکن سارے اچھے اخلاق اسی کے اندر نہیں ہے، سارے اچھے اخلاق اسی کے اندر نہیں ہے. اور حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب تو بڑی اہم بات لکھتے ہیں کہ آج کل یورپ میں اور مغربی ممالک میں اچھے اخلاق پر کتابیں فروخت ہو رہی ہیں، اور وہ کتابیں کیا ہیں لکھتے ہیں، ان میں یہ لکھا ہے کہ دوسروں سے کیسے ملیں اور ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو اور کس طرح سے بات کی جائے، اور اگر وہ دکاندار ہے خریدار سے کیسے بات ہو اور اس کو کس طرح سے سمجھایا جائے اور کس طرح سے اس کے ساتھ پیش آیا جائے، یہ ساری باتیں ان میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیے حضرت آگے لکھتے ہیں یہ سب یا تو اس کے دل کو مسخر کرنے اور دل کو جیتنے کے لیے، یا اپنے سامان کو فروغ کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا تو اس کے دل کو جیتنے کے لیے ہوتا ہے یا اپنے سامان کو فروغ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اسلام جس حسن خلق کی تعلیم دے رہا ہے اور جن اچھے اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے، وہاں کوئی مفاد نہیں ہوتا، وہاں کوئی غرض نہیں ہوتی، وہاں کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہاں یہ ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق سے پیش آئے، یعنی جو ہمارے سامنے ہے اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اسے کوئی تکلیف نہ ہو. اسی لیے علماء نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں تواضع سے، تواضع اختیار کی جائے. اور تواضع کسے کہتے ہیں؟ دل میں عاجزی ہو. اور تکبر کسے کہتے ہیں؟ دل میں بڑائی ہو. علماء نے لکھا ہے ایک شخص وہ ہے جو گردن جھکا کے چل رہا ہے لیکن دل میں تکبر ہے، اسے متکبر کہا جائے گا. دل کے اندر جو بات ہوتی ہے اس کے تعلق سے تواضع اور تکبر کا فیصلہ ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتے ہیں. اور حدیث میں کتنی اہم دعا سکھائی گئی، اللہ کے پیغمبر یہ دعا ہمیشہ مانگتے تھے اور امت کو آپ نے سکھائی، اور یہ دعا ہر مسلمان کرے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی عین الناس کبیرہ. اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دیجئے، مجھے اپنی نگاہ میں صغیر بنا دیجئے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دیجئے. مطلب کیا؟ میں اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا ہی سمجھوں، اور میں اپنے آپ کو حقیر سمجھوں، اور میری کوئی وقات نہ رہے، میری کوئی حقیقت نہ رہے. علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان بڑے سے بڑا مالدار ہو، بڑے سے بڑا عہدیدار ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، کوئی ہو، یہ اس بات پر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کس سے پیدا کیا ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ والمرسلات میں اللہ کہہ رہے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا، ایسے پانی سے نہیں پیدا کیا جو بدبودار ہوتا ہے اور جو نہایت ہی حقیر ہوتا ہے. اللہ سورہ والمرسلات میں کہہ رہے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو بدبودار حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا. جب انسان کی ابتدا یہ ہے، بنیاد یہ ہے، تو آگے چل کر کس بات پر وہ اکڑے اور کس بات پر وہ تکبر کرے اور کس بات پر وہ اپنی بڑائی ظاہر کرے. اس لیے دل میں عاجزی ہو، اور تکبر بد اخلاقی بدخلقی جو پیدا ہوتی ہے وہ تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں تکبر کی تعریف فرمائی، آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کہتے ہیں حق بات کو ٹھکرا دینا، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہی بات میں نے کہی کہ اگر گردن جھکائے ہوئے بھی چل رہا ہے اور لوگوں کے تعلق سے دل میں حقارت ہے، وہ متکبر انسان ہے. اور وہ چاہے سامنے بڑی عاجزی سے ملتا ہو لیکن وہ حق بات کو ٹھکرا رہا ہے، وہ بھی متکبر ہے اور شریعت مطہرہ اسے متکبر کہہ رہی ہے. اس لیے بد اخلاقی کی بنیاد تکبر ہے اور اچھے اخلاق کی بنیاد تواضع ہے. تواضع یہ ہے کہ بات حق کی مان لی جائے، اور تکبر یہ ہے کہ حق بات نہ مانی جائے. اور تواضع یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھا جائے، اور تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھا جائے. یہ تین باتیں ہوئی. چوتھی صفت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عفتن فی تومتن، کے کھانے میں پاک دامن رہے، پاک دامن رہے. محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ، اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ حلال مال کھاؤ، بلکہ لفظ عفت سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے ان حرام چیزوں سے بھی بچو جو صاف حرام ہیں، اور ان چیزوں سے بھی بچو جو مشتبہ ہیں، جو صاف حرام تو نہیں ہے. جیسے بعض چیزیں فتویٰ کی روشنی سے جائز ہوتی ہیں لیکن تقویٰ کے اعتبار سے ناجائز ہوتی ہیں، بعض چیزیں شریعت میں جائز ہوتی ہیں مگر تقویٰ کے اعتبار سے ناجائز ہوتی ہیں. علماء لکھتے ہیں یہ چیز مشتبہ ہو گئی، اس سے بھی بچا جائے. وہ عفتن کا لفظ بتا رہا ہے کہ آدمی اپنا دامن بچائے، اس لیے کہ جب مشتبہ چیز کھائے گا تو حرام سے قریب ہو جائے گا اور حرام میں جا گرے گا. اس لیے تمام مشتبہات سے بچا جائے. اور اس آخری جز کی میں زیادہ تشریح اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ اس سے پہلے الحمدللہ حلال و حرام کے تعلق سے تفصیلی بات آ چکی ہے، اور اس بات سے متعلق اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ جس قدر بھی کھانا حلال اور پاکیزہ ہوگا اسی قدر دل میں نورانیت پیدا ہوگی، اور جس قدر بھی کھانا ظلمت والا ہوگا مشتبہ ہوگا دل میں ظلمت پیدا ہوگی اور دل میں تاریکی پیدا ہوگی. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر المدرسین تھے، وہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ ایک فاسق آدمی نے جس کی کمائی اچھی نہیں تھی اور حضرت کو پتا نہیں تھا، اس نے دعوت کی چلے گئے، اس کی دعوت کھا لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ ایک ایسے آدمی نے دعوت کر دی جس کی کمائی حلال نہیں تھی. فرماتے ہیں 40 دن تک عبادت کا نور ختم ہو گیا اور 40 دن تک میرے دل میں تقاضا پیدا ہوتا رہا کہ فلاں گناہ کرو، فلاں گناہ کرو، فلاں گناہ کرو. یہاں سے رک کر یہ سمجھے، ہم علماء سے یہ تو پوچھتے ہیں اور یہ تو جاننا چاہتے ہیں کہ برے خیالات کیوں ستا رہے ہیں، پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، لیکن کس سبب سے یہ سب ہو رہے ہیں، اس سبب کو ہم ختم کرنا نہیں چاہتے. اس لیے تجارت میں ہو، ملازمت میں ہو، اور کسی بھی قبیل سے، کسی بھی لائن سے ہو، حرام سے، مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 4 باتیں بیان کی ہیں نہایت قیمتی دولت ہیں اور بہت اہم باتیں ہیں. ان باتوں کو ہم مضبوطی سے تھامیں اور ایک ایک صفت کو اپنے اندر پیدا کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ 4 صفتیں ہمارے اندر پیدا فرمائے. آمین. واخر